بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إذني وأوجز. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودعين، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمي الأياس مما في أيدي الناس. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کی روایت اور نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام ہے خالد ابن زید، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. حضور اکہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ ایک چھوٹی سی آبادی تھی، 3 میل کی دوری پر. آج کل تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے نکل گئی ہے، اور قبا گویا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن چکا ہے. اس زمانے میں ایک الگ گاؤں کی شکل میں تھا، جس میں انصاری کے ایک خاندان بنو عمر ابن عوف کے لوگ آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے، چونکہ راستے میں پہلے یہی آتا تھا، وہاں آپ کا قیام رہا 14 روز، اور اسی زمانے قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی، تعمیر فرمائی. جو لوگ حج میں جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں جو زیارت گاہیں ہیں، مشاہد، ان کی جو زیارت کرتے ہیں، ان میں ایک مسجد قبا بھی ہے، اور اس کے فضائل بھی صحیح روایتوں میں آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیچر کے روز کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سوار ہو کر وہاں تشریف لے جاتے تھے اور نماز ادا فرماتے تھے. اس کی بڑی فضیلت بھی حدیثوں کے اندر آئی ہے. اسی زمانہ قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی.
نحمد و صلی و سلم علی رسول کریم. فقہ مضمون ذا حدیث ابی بکر ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ علق و کسبون ذا قوم ابی خالد نا حدیث ابی بکر خالد کوابا ہوئے نسیمہ کوابا لکوا ni katika mtu ambaye alimkirimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, huyu Khalid ndio alikaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam muda wake siku 14, na kulikuwa pale Madina, kabla hapo kuwa Madina, kabla hapo kulikuwa na kiji sehemu kama kijiji kidogo kinambacho kinaitwa Quba. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, sehemu hiyo ambayo ni kubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akaimarisha kuifanyika sehemu kama hiyo. na sasa hivi kutokana na kwamba msikiti wa Madina umekuwa ni mkubwa, umekuwa Abadi imekuwa ni kubwa, kwa ile sehemu ya Masjid Kuba imekuwa ndani ya ule msikiti wa Masjid Nabawi. Kwa hiyo hata watu wanapokwenda pale, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba siku nyingine alikuwa anakwenda kwa miguu, siku nyingine anakwenda kusafiri, anakwenda sehemu kama ile kuimarisha. Alafu kwamba katika ile Masjid Kuba hata leo watu wanapokwenda hija wanakuwa wanakwenda sehemu kama ile, sio wanakwenda kufanya ziara ya sehemu kama ile ambayo ni Masjid Kuba ambayo iko ndani ile Masjid Nabawi. Sasa hivi imeshakuwa maanake ni habari yake, maanake imeshakuwa ni mji mkubwa kabisa. Kwa hiyo Masjid Kuba imeshakuwa iko ndani ile Masjid Nabawi.
Madina Kuba me 14 روز کا قیام مکمل کر کے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کیا اور جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جس راستے سے گزر رہی تھی دونوں طرف انصار اپنے ہتھیاروں کو تلواروں وغیرہ کو گلوں میں لٹکائے ہوئے دو رویا دو صف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھے اور ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے یہاں قیام فرمائیں. ہر انصاری کی دلی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اس کو حاصل ہو. سب حضور سے یہ درخواست کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, وہ لوگ پیدل ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ آپ کی اونٹنی ہماری طرف سے مامور ہے, یعنی ہم نے آپ کی اونٹنی کو حکم دے رکھا ہے اور وہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیام کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا, حضور کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا, اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں. اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر فیصلہ کرتے کہ اس کے یہاں ٹھہرنا ہے تو وہاں تو ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اظہار تھا, آپ پر جان چھڑکنے والا اور وہ آپ پر فدا تھا. اب جب سب ہی آپ کے عاشق ہیں, اگر آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرتا تو یہ محبت کرنے والوں کے دلوں میں تحاسد اور تباغض کے جذبات کو بیدار کرنے کا سبب بن سکتا تھا. وہ حضور کے متعلق خیال آتا کہ آپ نے اس کے لیے فیصلہ کیوں فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا کہ ہم نے آپ کی اونٹنی کو حکم دے رکھا ہے, وہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہاں آپ کو قیام کرنا ہے.
Wakawa wana pamoja na zile panga zao na vijani vyao na mambo yao yale ya vita sijui, wakawa wamefunga kwenye shingo yao, na huku wanafuata ule kile kimanzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mbele huku na huku, watamana kwa kutamani kwamba kila mmoja alikuwa anatamani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam afikie kwake. Kwa kila mmoja alikuwa anatamani na anataka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba afikie kwake. Kwa hiyo kwamba wahi ukafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hicho kipando chako sisi ndio tunakipa hukumu na kuendesha pale, bila kusimama ndio hapo hapo utakapofanya kiama. Sasa katika hili maana kuna hikma gani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapata fedha ya kile kipande cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kitakaposimama, ndio hapo hapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atafanya kiyama. Wamelikuwa pekine haikuwa hivyo, hekima gani Mwenyezi Mungu kaweka kwamba angeshuka au angefanya kiyama kwa mmoja katika wale maanswari, basi kati yao kutokana na mapenzi makubwa alikuwa nao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kati yao kungetoka uadui na uhasama kati yao. Ndio maana fesda kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wapi atafikiria, alikata nani? Allah subhanahu wa ta'ala.
اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی ہے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ دونوں طرف چل رہے ہیں، جس کے مکان کے سامنے سے اونٹنی آگے بڑھ گئی وہ تو اپنا دل محسوس کر رہ گیا کہ اب یہ سعادت ہمارے حصے میں تو آنے والی ہے نہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ وہ دن جمعہ کا تھا، جب زوال کا وقت آیا راستے ہی میں وہاں ایک محلے کی مسجد پڑتی تھی، وہاں ایک محلہ پڑتا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد دیا۔ قبا میں 14 روز قیام رہا، وہاں جمعہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، وہاں نہیں پڑھا، یہاں مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔
Kwa hiyo ilikuwa hivyo, akasogea sogea vitabia sana kwenda kwenda, kile kifalo kinakwenda kwenda mpaka kuna sehemu moja, ikafika sehemu moja hiyo kwenye kama mbele kuna nyumba hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo akashuka, na ilikuwa siku ya Ijumaa, na alikuwa ni siku ya Ijumaa, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma khutba. Khutba ya mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma hapo khutba ya Ijumaa, na ule masjid kubwa, pamoja na kwamba alikaa siku 14 lakini hakupata ile fursa swali swala ya Ijumaa, kusoma khutba ya Ijumaa katika sehemu ile, bali khutba ya Ijumaa ilikuja kusoma sehemu nyingine, na ndio khutba mwanzo kabisa Ijumaa kusoma Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina.
مدینہ منورہ میں انصار کے دو خاندان، دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور خزرج جو قبیلہ تھا اسی کی بہت ساری شاخیں تھیں، ان کی ایک شاخ بنو النجار کہلاتی تھی۔ یہ بنو النجار جو ہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب جو تھے، ان کی والدہ سلمہ اسی خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ آپ کا قیام بنو نجار کے یہاں پر ہو، لیکن آپ کو تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے حوالے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مسجد نبوی جہاں ہے آج کل، اس کا منبر شریف ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے اس کا جو دروازہ ہے باب جبریل، وہاں اس وقت مسجد نہیں تھی، وہاں ایک خالی بنجر زمین تھی، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور چلایا، چند قدم آگے بڑھی، پھر لوٹ کر کے آئی، اور پھر اسی جگہ دوبارہ بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ زمین کے اوپر ڈال دیا۔ گویا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آگے بڑھنا نہیں۔ اسی کے بالکل سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جلدی سے وہ آئے اور اونٹنی پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اتار کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے یہ فرماتے ہوئے کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. حضرت ابو ایوب کا تعلق بھی اسی بنو نجار سے تھا.
جو حاجی کٹکوچ کٹکا مصحابہ اتفقیہ بنا لیا کلا موجہ در بنا ہم رشو وقا اکنی ملو عبدو صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے کنو وقا کنو وقا دے اسا سیما پانے مدینہ کنو پانا مقابلہ مویلی اوس نا خضرت اسا کتکیو کمیلہ در خضرت کنو مدویات بنا لیے اباو کتا کمیلہ در خضرت کنو لے امیان کے حبدو صلی اللہ علیہ وسلم امبین دی مما کے نکتا کمیلہ لا بلو نجار. Sasa ni kwamba lakini kilivyo kwamba na alitarajia na matumaini makubwa kwamba muda ugeni utakuwa ni kwa kwake yeye kutokana na ile taarifa yake kwa kutaji yake ndani ya Mtume sala Allahu alayhi wasallam, lakini haikuwa ni hivyo. Kwa yule ngamia akaendelea kwenda akaenda anakwenda anakwenda mpaka katika sehemu moja ambao kuna mlango mmoja ambao ni babu Jibril katika ile Maka kule. Sasa kuna sehemu ile ya ngamia akafikia pale, akafikia pale, kufikia pale akakaa, akataka kukaa pale Mtume sala Allahu alayhi wasallam kumsogeza mbele, lakini ngamia akaenda kidogo hivi anatoka tena pale pale na akakaa pale Mtume sala Allahu alayhi wasallam kimuulua kwamba yeye ile ngamia akawa anapeleka kichwa chake hivi kuzungusha tu kwamba Mtume sala Allahu alayhi wasallam akafahamu kwamba hapa ndio pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambarusha ngamia kwa ajili akae. Kwa hiyo baada hapo ilikuwa ni karibu ya karibu na nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari. Alipoona vile Abu Ayyub al-Ansari akafurahi, akajua kwa udengeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ndio kapata sharaf utukufu wa kupata mgeni, kupata ugeni utukufu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada akataka kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam mizigo yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu mtu anakuwa pamoja na mizigo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka pale akaenda moja kwa moja mpaka katika nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari. Ndio ambaye alipata bahati kubwa ya kupata ulogeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu ta'ala anhu jis makan ke andar rehte the, مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سال پہلے یمن کا بادشاہ طبع جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور اس کی حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی, وہ خود اچھی روش پر تھا, اس کی قوم بعد میں اس روش سے ہٹ گئی. ایک مرتبہ وہ اپنی مملکت اور سلطنت کے دورے پر وزٹ پر نکلا. بادشاہ لوگ بڑے جو ہیں وزرائے اعلیٰ, وزرائے اعظم یا صدر نکلتے ہیں نا تو وہ اکیلے نہیں ہوتے, ان کے ساتھ بہت بڑا قافلہ ہوتا ہے, مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اس کے ساتھ بہت بڑا قافلہ 400 تو توریت کے علماء تھے جو اس نے اپنے ساتھ لیے تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. وہ سب ان کے ساتھ وہ اپنی سلطنت اور اپنے گویا علاقے کے دورے پر نکلا. اس دورے میں, اس سفر میں جب اس کا گزر مدینہ منورہ جہاں پر ہے اس علاقے سے ہوا, تو وہاں کی نشانیوں, وہاں کے درختوں اور وہاں کی سب چیزوں کو دیکھ کر یہ جو 400 توریت کے علماء اس کے ساتھ تھے, چونکہ توریت میں اور اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں, آپ چونکہ آخری نبی ہیں, نبی آخر الزمان ہیں, اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے یہ عہد لیا تھا, یہ معاہدہ لیا تھا, وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں تو تم کو ان پر ایمان لانا ہے, ورنہ اپنی قوم کو یہ بتاؤ. چنانچہ سب سے یہ عہد لیا گیا آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو بہرحال تورات اور دوسری آسمانی کتابیں اور صحیفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں علامتیں بہت تفصیل سے بتائی گئیں. تو تورات کی یہ جو 400 علماء تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں سے واقف تھے. یہ مدینہ منورہ والی اس جگہ کے اندر جب انہوں نے بہت کچھ دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں یہ آخری نبی ہجرت کر کے آ کر قیام کریں گے, اور ان کو ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو گیا. جب ان کو یقین ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ اب یہیں ٹھہر جائیں تاکہ ہماری زندگی میں اگر یہ نبی آ گئے, نبی آخر الزمان, تو ہم ان پر ایمان لائیں گے, اللہ ہم کو ان پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائے گا, ورنہ ہماری اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے. چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا, لیکن چونکہ بادشاہ کے قافلے میں تھے اس لیے بادشاہ کی اجازت کے بغیر اپنے اس فیصلے پر عمل کر سکتے نہیں تھے. انہوں نے بادشاہ سے طبا سے اجازت چاہی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں اب ٹھہر جائیں, کیونکہ آپ کے قافلے میں ہیں, آپ ہمیں اپنے ساتھ لائے ہیں, آپ کی اجازت کے بغیر ہمارا قیام مشکل ہے. بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے وجہ بتلائی کہ تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں آخری نبی جو آنے والے ہیں, نبی آخر الزمان, ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اور سو تفصیلات ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں یہ جگہ دیکھ کر یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ نبی ہجرت کر کے آئیں گے اور قیام کریں گے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم یہیں ٹھہر جائیں, ہماری زندگی میں اگر وہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائیں گے, نہیں تو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے. اب ان کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ اس کو رد کیا جا سکے, طبا نے ان کی درخواست قبول کر لی, اور اتنا ہی نہیں کہ ان کو ٹھہرنے کی اجازت دی, بلکہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک مکان بنا دیا, ہر ایک کی شادی کرا دی, اور ہر ایک کو اتنا مال دیا جس کی وجہ سے وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے. اور ایک مکان ان 400 کے علاوہ ایک مکان اور بنایا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, اور ان 400 علماء میں سے ایک کو ایک خط لکھ کر کے دیا. اس خط میں اشعار میں طبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا تھا, کہا میں اگر آپ کو کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کے ساتھ یوں کرتا یوں کرتا, بہرحال اور ان عالم سے یوں کہا کہ تمہاری زندگی میں اگر یہ آ جائیں, یہ خط میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کرنا, اور یہ مکان جو الگ میں نے بنایا ہے اس میں ان کو ٹھہرانا, اور اگر تمہاری زندگی میں وہ نہ آئے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جانا. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے, اور ان کے پاس وہ تحریر محفوظ تھی, اور جس مکان میں وہ رہتے تھے وہ وہی مکان تھا جو طبا بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا. علامہ زین الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ اپنے مکان میں ٹھہرے. یہ تو آپ کا تھا.
Kwamba ile pale yule ngamia aliposimama hakuenda sehemu nyingine yote, akafikia katika nyumba ya Mtakatifu Abu Ayyub al-Ansari, kwamba ilikuwa ni historia yake ni ndefu kabisa, kwamba kuna mfalme wa Yemen ambaye anaitwa Tuba, kwamba huyu ali alikuwa anapita kutoka na msafara na majeshi na wenzake na kikundi cha sababu mfalme anakwenda sehemu siku zote kufunga tazama hizo, alikuwa anakuwa na wafuasi wake wengi tu, na katika wafuasi wake alikuwa nao basi miongoni mwao alikuwa na maulamaa kama kikundi kile kilikuwa na kikundi cha watu 400 na maulamaa. Sasa alikuwa nacho kikundi, sasa alikuwa nacho kikundi, alikuwa anakuja katika kuja sasa, kwa sababu anasema kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutubul mutaqaddima, vitabu vimetangulia, ipo historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelezwa kwamba atakapokuja hata jazima zilizopita, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitoa ahadi kwa mitume iliyopita kwamba yeyote ambaye atamdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam basi itampata yeye kwamba kumfuata nani? Kufuata ule kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuacha badala yake kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametangulia ahadi kwa mitume yote iliyotangulia. Sasa kwamba walipokuwa wanapita sasa wale wakakuta kwamba wale mashehe kupita ile sehemu, wakaona kama kuna dalili fulani ile sehemu ambayo alikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam ile ya Abu Ayyub al-Ansari, wakaona dalili fulani waliosoma katika vitabu vyao kuhusu nani? Kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakatata wakamwambia kwamba wakasema kwamba kataka wakae pale wapitie usiku pale baba nao wapate saada kwamba anakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakakwenda pengine kutokana kukaa kwao pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa saada kupata nini? Ya kupata neema Uislamu na kupata ile saada kupata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa lakini wao kwa sababu ndio mfalme ndio mwenye amri, wao hana amri kwa sababu ni wafuasi wa nani? Wa mfalme. Kwa hiyo akamtaka ijaza mfalme kwamba wabaki pale wapitishe usiku wao pale. Mfalme akauliza sababu gani mfalme unasema, sababu gani nyinyi mkasema kwamba tubaki hapa au tupitishe usiku wetu hapa tupumzike hapa kwa sababu gani? Ndio wakaeleza kwamba kwa kwetu hapa tukaona kwamba tumeona dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu hii ata atakuja Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu hii atakaa, na sisi pengine tukikaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda akatuzuku pengine tukija tukikuta Mtume katika zama hizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa saada ya kuingia katika Uislamu na vile vile na kumfuata, sio kuingia katika Uislamu na vile vile kupata ile saada ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, saada ya kupata ile kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mfalme kwa kuwa jambo kama lile ikamfurahisha kwamba kila mmoja akamjengea nyumba, katika wale wafalme ile kila mmoja akamjengea nyumba nzuri tu, alafu akamfanyia ikramu ya kisawa sawa, akampa kuna pesa za kutosha akawapa na kila kitu, akafanyia ikramu nzuri tu. Sasa nyumba alizojenga ni 41 nyumba. Nyumba 40 kwa kila kina mmoja katika wale mashehe wale nyumba moja moja, na nyumba moja mfalme aliacha kwa ajili ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akasema pengine sisi hatuto pengine atakuwa hatupo atakapokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kupata saada, watoto wetu pengine atakuja kwenda watoto wetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa saada hiyo. Haya, sasa walipofika pale tena walipomaliza pale wakaenda zao. Sasa kilichofanyika huku kwamba na yule mfalme kuna barua fulani akaiandika kwamba akawapa wale mashehe kwamba atakapata yote katika wale atakayekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pengine Mwenyezi Mungu atambakisha umri wake atakuwa ni mrefu akutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ampe ile barua. Sasa akakaa sasa akachukua ile barua katika wale mashehe, akachukua ile barua. Sasa inasemekana alafu akaenda zao wale, inasemekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akafikia pale, kwa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni nyumba ile ile ambayo ilijengwa ile 41 ile ambayo ilijengwa special na ule mfalme kwa ajili ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapokuja, ndio nyumba aliyofikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika wale katika huyo Abu Ayyub al-Ansari ni katika wale mashehe, manake watoto wa wale mashehe wale, mmoja katika wale watoto wa mashehe ikawa ndio ule nani? Ikawa ndio nani? Yule Abu Ayyub al-Ansari. Na ile barua aliyoandika ule mfalme ikaenda kukutikana katika ile nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari. Ndio kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumweka kumjalia ile ngamia akafikia sehemu ile, na ndio historia maana kinakueleza ndio ikafikia sehemu ile ndio akapata saada yule Abu Ayyub al-Ansari, kwa sababu ilikuwa ni kizazi cha wale mashehe wale, ndio Mtume sala sala akafikia sehemu kama hiyo. Sikwamba Mtume sala sala akafikia tu sehemu kama ile, isipokuwa ni historia inaeleza kama hivyo alipoteza shehe.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے. وہ مکان ایک کمرہ تھا. اس زمانے میں ہمارے جیسے مکانات کئی کئی کمروں والے نہیں ہوا کرتے تھے. نیچے ایک کمرہ تھا اور اوپر ایک کمرہ بالا خانہ جس کو کہتے ہیں وہ تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام فرمائیں, میں نیچے رہوں گا. ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ اوپر قیام فرماتے, حضرت ابو ایوب نیچے رہتے. لیکن ایک دوسری مصلحت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, لوگ میری ملاقات کے لیے آتے جاتے رہیں گے, اب نیچے ہی سے اوپر کا راستہ ہے, تو اب تم اگر نیچے رہو گے اور میں اوپر رہوں گا تو ان آنے جانے والوں کی وجہ سے تم کو بڑی دشواری پیش آئے, اس لیے آپ اوپر رہیے میں نیچے رہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کوئی دشواری نہ ہو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی, تو انہوں نے بھی گویا اس پر رضامندی کا اظہار کر لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والے بالا خانے میں رہتے ہیں.
Kwamba ile nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari ilikuwa sio nyumba majumba makubwa kama ile inaojenga vyumba vitatu vinne, hapana, ilikuwa ina vyumba viwili, chini kuna chumba kimoja kidogo na juu kuna lalakana kama sehemu ya wala ya wala tu, ndio kama ukumbi mkubwa hivi. Sasa Abu Ayyub al-Ansari kwa sababu akaona kwamba si adabu kwamba yeye awe juu sehemu ya juu Mtume sallallahu alaihi wasallam, chini khilafu na adabu, kwamba akamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hapa akae juu kule na yeye akae chini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Ayyub al-Ansari, mimi nitakapokuwa juu wale kuna watu watakuja kuonana nami, watataka kuonana na mimi, kuna wageni watakuja watataka kuonana na mimi. Sasa kwa kuwa nishatu tena inakuwa ni kama kuwapata kilipo wale, kwa hiyo ndio maana mimi nikataka nikae chini, ili si wale watu ambao wanakuja kukutana na mimi kuwasumbua kupanda juu na kushuka, itakuwa ni takdiri kwa wao. Kutokana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ameshaomba namna kama ile, maombi Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuyapiga, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kama sehemu ya chini na Abu Ayyub al-Ansari akakaa sehemu ya juu.
اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کھانے کے وقت اب کھانا خانچے کے اندر تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے جو کچھ تناول فرمانا ہو کھانا ہو کھا کر وہ خانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیتے تھے. خانچہ واپس آنے کے بعد دونوں میاں بیوی حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ ام ایوب دونوں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات جہاں سے ہوتے تھے وہیں سے دونوں کھاتے تھے. اس طرح گویا انہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز خانچہ کھانے کا سجا کر کے جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں تھے, گویا آپ نے کھایا نہیں. حضرت ابو ایوب یہ منظر دیکھ کر کے بہت گھبرائے, فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا, اس میں آپ کی مبارک انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کھانا تناول نہیں فرمایا، کیا بات ہے؟ دوسرا سے میں فرمایا تم نے اس میں لہسن اور پیاز کی ملاوٹ کر دی ہے اور یہ بدبودار سبزی ہے، میرے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کو بدبو سے نفرت ہے، حضرت وہ ایوب فرماتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح جو ہے 6.5 مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہے۔ اسی درمیان ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، چونکہ حضرت ابو ایوب اوپر رہتے تھے، اب یہ میاں بیوی جو ہیں ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا، اسی کو بچھاتے تھے، اسی کو اوڑھتے تھے۔ ایک رات کو پانی کا جو برتن تھا مٹی کا گھڑا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی باہر نکل آیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی گھبرائے کہ پانی نیچے ٹپکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ فوراً وہ لحاف جس کو وہ بچھاتے اور اوڑھتے تھے جلدی سے پانی کے اوپر ڈال لیا، اس نے وہ پانی چوس لیا، جذبہ کر لیا، اور صبح کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، آج تو رات یہ واقعہ پیش آیا اور ہم دونوں میاں بیوی کی تو نیند اڑ گئی، اسی ڈر سے کہ کہیں کچھ پانی آپ پر گرا ہو اور آپ کو تکلیف ہوئی ہو۔ میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر قیام فرمائیں، میں نیچے رہوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر شفٹ ہو گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری نیچے رہنے کے لیے۔ اوپر کے قیام کے زمانے میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی ام ایوب کو کہتے تھے، ام ایوب نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کیا ہوں ادھر چلیں گے؟ ان کو کہیں جب ادھر ادھر جانا ہوتا تھا تو کنارے کنارے چلتے تھے، بیچ میں سے نہیں چلتے تھے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے گزرنا لازم نہ، اتنا ادب کا اہتمام تھا۔
ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال لنا خدمه ثم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك كريم يا ابو ايوب الانصاري ثالث مين منك ثالث مين منك من ستة نانوس اقال لنا خدمه الذي يقول تذكر الذي يقول يقول ثم صلى الله عليه وسلم على من يقول ثم صلى الله عليه وسلم الذي يقول لك تقوى انا بجناته كل يوم anakula yeye na mkewe na zile sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kala maana kupata ile baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zile sehemu ambazo kala Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sehemu ambazo anaanza kula yeye na mke wake. Kwa hiyo ka khidma tunasema ni fanya khidma kule ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile chakula Mtume sallallahu alaihi wasallam anakula, maana chakula Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichobaki alikuwa anachukua yeye na mkewe ndio anafanya nani kwa anakula. Sasa kuna siku ambayo wanapeleka chakula kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kile chakula kikarudi kama kilivyoletwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakula. Sasa akawa na kuwa hofu kubwa, sasa yeye na mkewe wakawa na hofu kubwa, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakula ile chakula hata kidogo? Kilivyoletwa ndio vile vile kilivyorejea. Ikabidi akatoka haraka haraka akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume Mwenyezi Mungu, kwa nini hukula chakula tulikurejea lakini hukula hata kidogo? Akamwambia ndani ya chakula tumejua vitunguu maji na vitunguu saumu na ni vitu ambavyo mimi sababu malaika anakuja kufanya ziara bali mara kwa mara kwa mimi, na harufu ya vitunguu maji na vitunguu saumu malaika anakuwa havipendi, maana ni vitu ambavyo vinawakirisha malaika, wanachukia malaika harufu hizi. Kwa hiyo ndio maana mimi sikula hicho chakula. Ndio tangu siku hiyo chakula ambacho kwa rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni chakula ambacho kilikuwa hakina vitu kama hivi, hakina aina vitunguu hivi vile kuleta harufu ambayo vinaathirisha wale malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuna siku moja sasa akawa yeye Abu Ayyub al-Ansari ana chadar, maana yake nyingine shuka moja hiyo hiyo ya kujifunika na kutandika shuka moja tu, maana yake asiende shuka na kuwa nayo ile. Ikawa usiku katika ile kuweka maji ile kwenye mtungi, mtungi ukapasuka, maji yakamwagika, yakawa yanatiririka sasa. Sasa tukifanya atakichukua akachukua ile shuka ile shuka yao ile anaanza kufundia kuta kukausha ile maji ili ile maji yaje kama nini yakafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakamudi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asubuhi alipoamka akienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, Mwenyezi Mungu, usiku tu akamwambia tena kile kitu kwa tumelala, ule mtungi ukapasuka, mtungi wa maji ukapasuka, maji yakaanza kumwagika, tukachukua kile chadari, maana yake ni nini, shuka ile, tukaanza kukausha ile maji. Tukaanza kukausha maji yale mpaka ili kwamba yale maji sasa yakufikia wewe na kuudhi ya kukukera wewe. Kwa hiyo kutokana na hali kama hii, na kuomba Mtume wa Mwenyezi Mungu upande juu, sisi tubaki sehemu ya chini. Kwa hiyo ombi lake lile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam likakubalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali ile ombi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu, Abu Ayyub al-Ansari na mke wake wakashuka hivi kwa heshima na taadhima kubwa kabisa, kutoka ile kumpisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka sehemu ya chini. Kwa hiyo akakaa sehemu ya chini na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa sehemu ya juu.
اسی زمانے قیام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد نبوی جہاں پر بنی ہوئی ہے وہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بنجر جگہ تھی، وہاں کچھ کھجوروں کے پرانے درخت، کچھ مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں، اور ایسے کھابڑ کھوبڑ جو ہے کھڈے والی زمین تھی، خالی زمین پڑی تھی، وہ دو یتیموں کی ملکیت تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو النجار کو، جو آپ کے دادا کا ننیالی خاندان ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا، ان کو بلا کر کے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں مسجد تعمیر کروں. بنو النجار نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہم خرید کر کے یہ زمین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مسجد بنانے کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش اور درخواست منظور نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا میں اس کی قیمت اپنی جیب خاص سے ادا کروں گا. چندہ نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کی زمین اپنی ذاتی رقم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید. 20 دینار، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ، 20 دینار میں آپ نے خریدی، اور حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ اس کی قیمت ادا کرنے. بہرحال اس زمین کو خریدنے کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، وہاں جو قبریں تھیں اس کو کھود کر کے سب زمین ہموار کی گئی، کھجوروں کے درخت جو تھے پرانے وہ کاٹے گئے، اور ان کے جو تنے تھے ان تنوں کو وہ قبلہ والی سمت کے اندر کھڑا بالکل کنارے کے اوپر گاڑ دیا گیا، اور اس کے بیچ میں تنوں کے بیچ میں پتھر اور پھر مٹی یہ کر کے آگے قبلہ کی دیوار بنائی گئی، اور پیچھے جو ہے دیواریں اور چھت جو تھی وہ کھجوروں کی ٹہنیوں اور پتوں کی. اس طرح مسجد نبوی تیار ہوئی، اور مسجد تیار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے برابر اس کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے حجرے بنوائے، اور پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے اس میں منتقل ہوئے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو یہ سبق دیا کہ کوئی مسلمان کسی جگہ آباد ہونے کے لیے جب جائے تو پہلے وہ اللہ کا گھر بنائے، مسجد کی تعمیر کرے، اور اس کے بعد اپنے گھر کی فکر کرے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بعد میں بنوائے، مسجد پہلے بنوائے.
kwamba alipofika pale, kitu cha mwanzo kabisa kwamba kulikuwa kutenda ardhi, maanake ina makaburi kidogo ya mushirikina pale, kuna ardhi alifika pale, alafu kuna mijimiji pale kidogo, kuna mitende. Sasa alipokuta ardhi ile ina nia, kwa nia na makusudi ya kutaka kujenga msikiti. Sasa alipokwenda pale, sababu kitu cha mwanzo alikwenda Madina pale, hasa sasa ndio ajenga msikiti. Sasa tukifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam alijakuta kwanza wale wenye ile ardhi kina nani, ambayo ilikuwa ni katika kabila la Bani Najjar, katika kabila la Tahau kina Abu Ayyub al-Ansari Bani Najjar. Sasa wale wakataka kutoa ardhi, na ile ardhi inasemekana kuwa ni ya mayatima wawili, wakataka kutoa kwa ajili ya wafu wa msikiti wa Mtume sala salam atakujeza msikiti, wakataka kutoa bure. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa, akasema mimi nitainunua sehemu nzima, yaani kile kiasi gani cha ardhi mimi nitainunua kwa ajili ya kujenga nini, msikiti. Kwa hiyo tukifanya kwamba akainunua, akanunua kile kiwanja kile kwa dinari 20, alipununua kile kiwanja kwa dinari 20 akajenga msikiti, na akajenga sehemu ya mwanzo ile sehemu ya kibla ile, akachukua vile vigogo vya mijengo vile akavichomeka sehemu ya kibla, kutengeneza sehemu ya kibla, alafu katikati pale akatia mawe na mchanga, ndio ilikuwa anaendeleza kujenga ile msikiti. Kile kibla kikajengwa, alafu na nyuma msikiti vile vile ukajengwa namna kama hiyo. Baada ya hapo tena kajengwa msikiti pale, kama ndio kujenga msikiti, ikawa tena ndio kanza na pale pale ni ibada pale pale ni msikiti. Alafu chengine kwamba hili ni somo, na baada ya hapo manake pembezoni kidogo mwa ile msikiti ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga nyumba ya azwaji mutahharat, wale wake zake azwaji mutahharat, wakajengea zile ile nyumba ya kuweza kufanya nini, kuishi. Sasa hapa tunapata somo kubwa kutoka kwa kutokana na hili kwamba umma Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata somo mpaka atakapokuja mwisho siku ya Kiyama, kwamba mtu yote anapokuwa sehemu kutaka kuimarisha sehemu yote kuimarisha kwa ajili ya kukaa, kinachotakikana kwanza kabisa mtu ajenge msikiti ambayo ni nyumba ya Allah, alafu afanye fikra kujenga nyumba yake kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Cha mwanzo kufika pale Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza fikra kujenga nyumba yake, kwanza alijenga nyumba nani, ya Allah. Atumaliza kujenga nyumba ya Allah, ndio akajenga nyumba yake kwa ajili ya kuishi na familia yake.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں اپنے حجروں میں منتقل ہوئے، اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر جیسا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے. ویسے تو ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار تھا، لیکن بہرحال یہاں جو معاملہ میزبانی کی وجہ سے شروع سے ان کے ساتھ رہا، اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ روابط زیادہ تھے. چنانچہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دعوت کے بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاقہ کی وجہ سے دو چار وقت تک کھانا نہیں ملا تھا، بے چین ہو گئے بھوک سے، تکلیف میں دوپہر کے وقت نکل پڑے اپنے گھر سے بے چین ہو کر. وہ باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اس وقت اپنے گھر سے نکلنے کا معمول اور دستور نہیں تھا، لیکن آپ کو بھی فاقہ تھا، آپ بھی بے چین ہو کر اپنے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے؟ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی بھوک ہی بھول گئے. عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے دیدار، آپ کی زیارت و ملاقات. ٹھیک ہے، ابھی تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، وہ بھی چند وقتوں سے ان کو بھی فاقہ لگا ہوا تھا، بھوکے تھے. وہ جب آئے حضور نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کئی وقت سے فاقہ ہے، بھوک سے بے چین ہو کر کے گھر سے باہر نکلا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ایوب کے گھر جائیں، ابو ایوب کے گھر پر جائیں. وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سیزن تھا، موسم کھجوروں کے پکنے کا، اور مدینہ والوں کی عادت یہ تھی کہ کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں وہ لوگ اپنے باغات میں، جہاں باغات ہوتے ہیں نا، باغات والوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک گھر تو بستی میں ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے وہاں باڑی میں، باغ میں. جب موسم آتا ہے تو وہ اپنے باغ والے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ پھلوں کی حفاظت اور بہت کچھ کام رہتے ہیں وہاں. تو مدینے والوں کا بھی دستور یہی تھا کہ وہ موسم کے اندر کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں سب اپنے اپنے باغات میں شفٹ ہوتے تھے, اتنے زمانہ وہاں رہتے تھے. تو وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے سلام کیا, ان کی اہلیہ ام ایوب موجود تھی, انہوں نے جواب دیا اور اہلن و سہلن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبی, کہ اللہ کے رسول اور ان کے دونوں ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں, کہا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے. مدینہ منورہ کے عام کنوؤں کا پانی کھارا ہوتا تھا, زیادہ میٹھا نہیں ہوتا تھا, تو میٹھا پانی چند مخصوص کنوؤں میں تھا, وہاں سے لوگ لاتے تھے. یہ بھی میٹھا پانی لینے کے لیے گئے تھے اور یہ ابھی بات ہو رہی تھی, اتنے میں وہ اپنی پیٹھ کے اوپر پانی کی بڑی مشکیزہ لادے ہوئے آئے, دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں. جلدی سے مشکیزہ نیچے رکھا اور حضور کو لپٹ گئے اور بوسہ دینے لگے, اپنی قسمت پر جو ہے خوشی کا اظہار کرنے لگے. اور جلدی سے انہوں نے چادر بچھا کر کے ان حضرات کو وہاں پر بٹھایا اور جا کر کے ایک کھجور کا بڑا خوشہ جس میں بہت ساری کھجوریں ہوتی ہیں توڑ کر لا کر ان کے سامنے رکھا. جب یہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا خوشہ توڑ کر کے لے آئے, کیونکہ کھجوریں جب پکنا شروع ہوتی ہیں نا تو کچھ کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ ادھ پکی ہوتی ہیں, کچھ کچی ہوتے ہیں, خوشے میں سب قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی پکی کھجوریں اندر سے توڑ کے چن کے لاتے, یہ پورا خوشہ توڑ کر کے لائے, گویا یہ کچی کھجوریں ہیں وہ کہیں ضائع اور بیکار نہ جائیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پورا خوشہ اس لیے لایا کہ لوگوں کی پسند مختلف ہوتی ہے, بعضوں کو پکی ہوئی کھجور اچھی لگتی ہے, بعضوں کو ادھ پکی اچھی لگتی ہے, بعضوں کو کچی میں مزہ آتا ہے, اس لیے میں پورا خوشہ لے کر کے آیا, جس کو جیسی پسند ہو ویسی کھاوے. ان کے اس جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کی اس فیصلے کی تحسین فرمائی.
Kwa hivyo pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alishakahamia pale katika nyumba yake aliyojenga, pamoja na hivyo sasa kukawa kuna taaluku kubwa kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Ayyub al-Ansari, kulikuwa na taaluku kubwa. Maana yake ni kwa mara kama vile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara nyingine anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kwa Abu Ayyub al-Ansari bila kupata taarifa, kutokana na ile uhusiano wao tangu mwanzo ulikuwa tangu kufikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukaa Mtume sallallahu alaihi wasallam muda alokaa ule, ukapo na uhusiano mkubwa kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Ayyub al-Ansari. Sasa kuna siku moja Abu Bakar radhiallahu anhu akatoka akatoka nje, kwa sababu alikuwa ni faka, amechukua nani ukame na chakula hana, kwa hiyo akatoka kujaza ile mtoa katika libari. Kwa hiyo kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akatoka, wakaja kukutana ziani Mtume sallallahu alaihi wasallam anajana na Abu Bakar anajana. Sasa lakini Abu Bakar radhiallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bana anaja, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kwa sababu kaona ni wakati ambao sio wakati ambao ni kawaida kutoka kukaa kidogo. Akatokea tena Umar radhiallahu anhu, kutokea Umar radhiallahu anhu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Umar, kitu gani kimekuleta? Akasema hivi, mimi Mwenyezi Mungu nipaka bana kinija jana ndio nilitoa mimi nikaja hapa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akamwambia, na mimi pia na kidogo na najaa na Umar na Abu Bakar radhiallahu anhu naye kaje vile vile. Kwa hiyo watatu hawa kitu kilichowatoa pale ni nini? Ni njaa. Sasa pale pale wakasema basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kaje mbele kwa Abu Ayyub al-Ansari. Sasa moja kwa moja Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sheikhai wakatoka kuja kwa nani? Kwa Abu Ayyub al-Ansari. Sasa zama zile wakati ule ilikuwa ni wakati wa mavuno, karibu ya mavuno ya nini? Ya zile tende zilikuwa zina zikaribia kuiva zile tende, maana ni wakati wa mavuno. Na watu mara nyingi wanakuwa katika mashamba yao kwa maana nyingine kwenda kulinda mashamba yao ili asije kafanyeleka yakaharibiwa na watu waharibifu. Sasa alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam na sheikhai, wakatoka moja kwa moja kufika nyumbani kwa Abu Ayyub al-Ansari, hakumkuta Abu Ayyub al-Ansari. Wakagonga pale kugonga, yule mkewe Abu Ayyub al-Ansari akakaribisha kwa mapenzi makubwa kabisa. Na kuwakaribisha pale nyumbani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, mume wako yuko wapi Abu Ayyub? Akasema ametoka kidogo na kuchukua maji, kwa sababu maji ya Madina pale ilikuwa sio maji kidogo, ina kama utuvutu kidogo, si maji matamu kwa kunywa. Sasa maji ya kunywa yanaweza kuchukua kidogo sehemu mbali kiasi kidogo. Abu Ayyub al-Ansari akatokea na mtungi wa maji, ameubeba mtungi wa maji, akatokea pale, kutokea pale kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha kubwa kabisa, akaenda kumkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam pale na nini na kwa furaha kubwa na nini, akaweka ile mtungi wa maji, akaenda akachukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ile maji chakula. Kwa hiyo akatoka akaenda kule, akachukua ile zile kajuni na ile tende, ile kocha la tende, akaenda katikata kocha zima la tende, akanileta mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika zile tende kuna mambo zimeiva vizuri, kuna mambo kidogo zimeiva kidogo, kuna nyingine vitimbili kidogo. Kwa hiyo alipozileta pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa kuna haja gani kuleta hizi ambazo ni wewe ungetuma zile vitu zile ukazileta? Tukala basi atoma kwenda kuzichuma hizi nyingine viti kwa fudhali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa fudhali kwamba kazileta mchanganyiko zile viti nyingine zitakuja zitakuja kuharibika zile kule azaliwa. Basi Abu Ayyub al-Ansari akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimezileta hizi kwa makusudi gani? Kwamba kuna watu ambao ni muhtadi, wengine wanapenda zilizoiva na kuna wengine wanapenda kidogo zilikuwa zimeiva kidogo, kuna wengine wanapenda vitibiti. Kwa hiyo kila mtu ana mapenzi yake, ndio maana nimeleta mwanangu kwa makusudi haya. Kutokana na kauli yake ya Abu Ayyub al-Ansari, Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli ya Abu Ayyub al-Ansari na akamsifu la Abu Ayyub al-Ansari kutokana na ile kauli yake.
پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں بکری ذبح کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے، ایسی بکری جو ابھی دودھ نہ دیتی ہو اس کو ذبح کرو، دودھ دینے والی کو ذبح مت کرو. اس لیے کہ دودھ دینے والی کو ذبح کرو گے تو ذبح کر کے تو ہمیں خالی گوشت ہی کھانا ہے، اس کا دودھ کا فائدہ ختم ہو جائے گا. گویا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت، کوئی چیز ہمیں استعمال میں لانی ہے تو اب یہاں دونوں قسم کی بکریاں ہوتی ہیں، تو جو دودھ نہیں دے رہی ہے اس کو اگر ذبح کریں گے تو مقصد گوشت ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا، اور دودھ دینے والی جو ذبح کریں گے وہاں گوشت کا مقصد تو حاصل ہوتا ہے لیکن دودھ والا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. حضور نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. خیر، تو بہرحال حضور کی اجازت کے بعد انہوں نے بکری ذبح کی، اس کے دو حصے کیے، اور ایک حصے کے گوشت کو باقاعدہ بھنا اور دوسرے کو شوربہ والا بنایا، روٹی بنائی اور پھر ان حضرات کے سامنے پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لے کر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر رکھ کر حضرت ابو ایوب کو کہا، ابو ایوب جاؤ جلدی سے گھر جا کر فاطمہ کو لے آؤ، بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں کھایا. چنانچہ حضرت ابو ایوب وہاں پہلے دینے کے لیے گئے. دیکھو، اس سے اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، آپ کا گزر بسر کیسا تھا. ایک مدت سے ایسی چیز کھانے کو نہیں، تو گھر جیسا تعلق تھا آپ نے. چنانچہ حضرت ابو ایوب دے کر کے آئے، اور گویا اس طرح حضرت ابو ایوب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق گھر جیسا. ابھی تو بہت کچھ واقعات حضرت ابو ایوب کے ہیں، لیکن میں یہیں ان کا تذکرہ ختم کرتا ہوں. تھوڑا تفصیل اس لیے بیان کی، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتیں، کہ بھائی ای ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المشک اذا کررته يتذوب، کہ بھائی اس میں ذرا لذت آئے. ہمارے اسلاف کے واقعات ہمارے لیے بڑے عبرت کے ہیں، اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے حیات الصحابہ جمع فرمائی، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑے نمونے ہیں.
وہی لوگ baada ya kula zile pembe, Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub akamtaka ruksa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumchinja yule mbuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubalia kuchinja mbuzi, akampa ruksa, lakini kwa machache akamwambia uje kuchinja yule mbuzi ambaye anatoa nini, anatoa maziwa, kwa sababu sisi shida yetu ni nini, ni nyama tu. Utakapochinja mbuzi ambaye anatoa maziwa, itakuwa tena maziwa yale maziwa yatakosekana. Sisi lengo letu sio maziwa, sisi lengo letu kwa bali nyama. Kwa hiyo akachinja yule mbuzi. Baada ya kuchinja yule mbuzi, akapikwa aina mbili za mbuzi. Yule mbuzi akagaiwa nusu kwa nusu, alafu akapikwa aina mbili, mmoja akapikwa kama ni mchuzi na mwingine akapikwa kama kuchoma mkaa, kwa kuchoma, na mmoja akapikwa kama ni nini, ni mchuzi. Kwa hiyo ukawekwa pale kama ni mchuzi ule. Kwa hiyo kachukua mkate, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anachovya mkate kwenye mchuzi ule na kutaka kula, lakini akamwambia Abu Ayyub al-Ansari, nenda ukamwite kamlete Fatima siku tatu ndo hajatia kitu mdomoni, kwa sababu nyumba Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Ayyub al-Ansari kulikuwa na taabu kubwa, mpaka nyumba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama nyumba ya nani, Abu Ayyub al-Ansari, kanaleta taabu yao kulikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akasema, tuangalie jamani, tupate aina kitu kimoja. Tuangalie huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam daraja yake, na yeye mwenyewe tuone kwamba alikuwa ana shida kubwa kupata kiasi gani ya nyama, mpaka familia yake yeye siku tatu kwamba haijapata chochote chakula. Kamtuma Abu Ayyub al-Ansari kamlete Fatima radhiyallahu anha, naye hajapata karo kula, kwa sababu siku tatu hajapata nini, hajapata chakula. Na huyo ndio ashraful makhluqat, kiumbe bora kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini imefikia hali nyumba yake katika hali kama hii. Kwa hiyo tuzangu sana pale Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akala. Alafu anasema kwamba hizi kwamba hivi visa tunavileta kwamba ukizungumza maana yake kikisa lengo na makusudi kuleta kwenye kikisa, maana yake kuwataja hao aslaf kwamba hadhara Sheikh pia asema katika hadhi sahaba vile vile kaelezea visa mbalimbali na masahaba radhiallahu anhu, kwamba kwa sisi tusome na tupate ibra ndani yake, tupate mazingatio na ibra ndani yake. Kwa hiyo maana sisi pia tukaleta kikisa
بہر حال یہ تو وہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اس روایت کے نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا. اصل تو مجھے روایت پیش کرنی ہے. روایت یہ ہے جس کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی, اذنی و اوجی, کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. دیکھو درخواست بھی کیا کر رہا ہے, نصیحت کیجئے اور مختصر. آج کل ہمارا حال تو یہ کہ کوئی آدمی آ کر ایسی کوئی بات کرے نا تو ہم ناراض ہو جائیں گے. یار تو عجیب آدمی ہے, ایک تو ہم سے نصیحت مانگنے کی بات کرتا ہے اور پھر ہم پر شرط لگاتا ہے کہ مختصر کیجیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے. آپ تو اس بات کے متمنی اور خواہش مند رہتے تھے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کو کوئی نصیحت کی بات کہی جائے. ہمیں بھی جو اہل علم ہیں, جو دین کی باتوں سے واقف ہیں, ان کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں موقع ملے ایسی دین کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اللہ موقع دے تو اس کو غنیمت سمجھیے. تو بہرحال اس نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. ایک بات اور بھی عرض کر دوں, حضرات صحابہ کا عام مزاج یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے نا تو دین ہی کے متعلق سوال کرتے تھے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, کوئی آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جو اللہ کو بہت پسند ہو. کوئی آ کے عرض کرتا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں تو اللہ کا محبوب اور لاڈلا بن جاؤں. ان کی فکر یہی تھی. اور ہم کو کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے نہیں تو ہم کیا کریں گے, ذرا دعا کر لو نا ہماری تجارت کے اندر برکت ہو جائے, ہماری دکان چل پڑے, ہم موقع کا فائدہ یہ اٹھاتے. ان حضرات کے واقعات آپ پڑھیے, کسی نے بھی آ کر کے ایسا کہا ہو آپ کو نہیں ملے. ان کے سامنے ان کے مطمئن نظر بس آخرت ہوا کرتی تھی, جبکہ ہم دنیا کے ایسے لالچی اور حریص بن گئے کہ بس ایسے مواقع پر بھی دنیا ہی ہمیں یاد رہتی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی محنت کا سبب ہے. تو بہرحال اس نے یہ اس آپ سے درخواست کی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور اس کی درخواست کے مطابق بہت مختصر, شارٹ اینڈ سویٹ, بہت بڑھیا. تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودی, تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھنا جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے, جو دنیا سے جا رہا ہے, ایسے آدمی کی نماز ادا کری. ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا, اور کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالیو جس کے متعلق کل تم کو, آئندہ کل یعنی بعد میں جا کر, معذرت پیش کرنی پڑے. گئے کوئی یوں کہا مل صاحب آپ نے ایسی بات کہی, ہاں بھائی میری بھول ہو گئی, مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا. پہلے سے سوچ کے بولتے تو اس کی نوبت نہ آتی. کوئی بات اپنی زبان سے ایسی مت نکالیو جس کے متعلق تم کو کل معذرت پیش کرنی پڑے. اور وہ اجمیل آیا سب معافی عید الناس, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مال و دولت اس کی طرف سے اپنے دل کو بالکل مایوس کر لو کہ ان کے پاس جو ہے اس کی طرف کوئی تمہاری لالچ خواہش تمہارے دل میں نہ ہو. یہ تین نصیحتیں کی. اب یہ تین نصیحتیں جو مختصر ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بڑی عجیب و غریب ہیں. میں صرف پہلی بات جو ہے اس کی وضاحت تھوڑی کر دیتا ہوں, پھر وقت تک یہ گنجائش نہیں ہے. پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مبدعین, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھیو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. دیکھیے اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اس وقت جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اب یا کیسے معلوم ہو جائے, جیسے کبھی کسی آدمی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے اور جو پھانسی دینے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہاری کچھ آخری تمنا ہو تو بتلاؤ, اور کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا حکایت ہے صحابہ میں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, بخاری میں موجود ہے. ان کو دشمنوں نے جب پھانسی دینا چاہا تو ان سے دشمنوں نے قریش مکہ نے کہا تھا کہ تمہاری آخری کوئی خواہش ہو تو بتلاؤ, انہوں نے کہا مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ کہا ٹھیک ہے پڑھ. انہوں نے دو رکعت پڑھی اور عام طور پر جتنی دیر میں پڑھتے اتنی دیر میں پڑھ کر کے سلام پھیر دیا اور کہا دیکھو میرا جی بہت لگ رہا تھا نماز میں, لیکن میں اگر دیر کرتا نا تو تم یوں سمجھتے کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے, اس لیے میں نے عام حالت کی میں جیسی پڑھی جاتی ہے. بارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب یہ خیال ہو کہ میں یہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کو کیسا دھیان سے پڑھے گا. نماز جو ہے نا یہ بڑی اہم عبادت ہے, اسلام میں اس کا مقام بہت اونچا. ایک بات اس کی اہمیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دین دین کے سارے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے ذریعے سے بھیجے سارے احکام, لیکن نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج میں, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز والا حکم کر دیا. آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت دینے کے لیے حضرت جبریل کو بھی واسطہ نہیں بنایا، براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عبادت عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی اہمیت و فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، وہاں یہ روایت ذکر کی ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب سے کان میں چپکے چپکے باتیں کرے تو ایسے نمازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے، سرگوشی، سر اور کان، سر کے بعد کان میں جا کر کے باتیں ہوتی ہیں نا، محبت کی باتیں، تو گویا یہ نماز کو اللہ کے ساتھ سرگوشی قرار دیا، اور نماز کا اتنا اونچا مقام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے ہی کا فاصلہ ہے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یعنی اگر بندہ نماز چھوڑ دے تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ کفر تک پہنچ گیا، دیر باقی نہیں۔ اور ایک اور ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ له، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاۃ له، جو نماز نہ پڑھے وہ اس میں دین نہیں، وہ موضوع صلاۃ فی الدین موضوع الراس فی الجسد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے اندر نماز کی حیثیت اور نماز کا مقام وہ ہے جو آدمی کے بدن میں سر کا ہے، سر کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ نہیں رہے گا، نماز چھوڑ دے گا آدمی تو وہ مسلمان باقی رہتا نہیں ہے۔
nasiha Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa nasiha mwanzo kwamba unaposimama kuswali, swali kama sala yako ya mwisho kuelekea wapi? Kuelekea akhera. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika sala yake ya mwisho kabisa, anajua nikimaliza kuswali kwamba ninakufa, wewe atakuwa na hofu na tawaji kubwa kiasi gani? Kama ni mtu mwema na yeye anakubalika pale atakee, lakini kama ni mtu mwema pale kwamba hata inapotokea swala na kwamba inapotokea pengine mauti hivi yatakaji ya namasala au mkaliwa atakuliwa kitanzi, kwamba cha mwanzo kabisa atakachokiomba pengine kama ni mtu mwema ataomba kadha waswali rakaa mbili. Na nasema pia imepita katika visa mbalimbali kwamba mmoja pia katika kataja moja katika masahaba alitaka kuhukumiwa tepo katika kuhukumiwa kuhukuliwa, basi tukifanya namna gani? Akaomba kadha waswali rakaa mbili. Baada ya kuomba kuswali rakaa mbili, akaswali rakaa mbili hafifu zile. Baada ya kumaliza kuswali rakaa mbili hafifu, akasema kwamba ilikuwa ninatamani niswali swala salamu alaikum warahmatullahi, kwa sina wasiwasi wa kuuliwa kwa ajili ya Allah, lakini nimeona pengine kirefu swala yangu, utaona kama mimi nimefanya nini, nimeswali au nimerefu swala yangu kuogopa kufanya nini, kuogopa kifo. Kwa hiyo anasema kwamba inatakikana kwamba mtu aswali, au nasiha za Mtume sala Allah sana maswali kama ni swala hii swala mtu. Kwa hiyo swala ni jambo kubwa kabisa, ni ibada kubwa kabisa, ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifanyi kwa ibada mahsus, kwamba ibada zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliziteremsha katika dunia kwa kuteremsha kwa kupitia malaika Jibril alayhi salatu wassalam, lakini kwa vile swala ni ibada mahsus, ibada kubwa kabisa, ni ibada ambayo ina nafasi kubwa kabisa katika Uislamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoteremsha alimwita kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Miraj, akampa hii amana, ni amana ya swala. Na swala vile vile anasema kwamba katika dini ina nafasi kubwa, la sama fi Islam liman la salata, hana mtu katika Uislamu ni mtu ambaye haswali. Na imepokea katika mafumbo ya hadithi anasema katika Bukhari kwamba katika mafumbo ya hadithi kwamba almusalli yunaji rabbahu, mwenye kuswali kwamba anazungumza direct na Mola wake, mwenye kuswali anazungumza na mola wake. Na pia yule kama kumbe hadithi tofauti kati ya Muislamu na sio Muislamu ni swala. Na swala vile vile kwa mfano ina nafasi kubwa kiasi gani katika Uislamu, kama mfano wa kitu kilichokuwa na nafasi katika mwili wa mwanadamu. Ndio mwanadamu akija kusisi hapa, hana mkono, hana mtu sema ni kiwete. Lakini akija hana kichwa, ina maana wote tamwambia watasema kwamba leo ni nani? Sio binadamu. Kwa swala ilikuwa nafasi kubwa kabisa katika dini katika Uislamu, kama vile kichwa kilikuwa na nafasi katika mwili wa mwanadamu.
یہ نماز جو ہے اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں, کامیاب ہیں. ان ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی نصیب ہے جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے. یہ خشوع جو ہے نا نماز میں مطلوب ہے, بلکہ نماز کی روح ہے. خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر متوجہ رہے, ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. نماز شروع کی وہاں سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس کا دل اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسری طرف کوئی جان ہی نہ جائے. اسی کو خشوع سے تعبیر کرتے ہیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ نمازی اسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی نماز خشوع والی ہو, اور وہی نماز کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہے. یہ نماز کے اوپر جو وعدے آئے ہیں آخرت کے, دنیا کے, اس کی وہی اس نماز پر جو خشوع والی ہو. تو خشوع والی نماز مطلوب ہے, آدمی کا دل پورے طور پر متوجہ ہو. حضرات صحابہ کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. آپ نے فضائل نماز میں اور حکایت صحابہ میں بھی پڑھا ہوگا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں انصاری, ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. باغ بڑا گنجان, گنجانیاں اس کے درختوں کے اندر پتی اور یہ اتنے سب سبز و شاداب کہ بس پورا باغ شاندار. نماز کے دوران ہوا ایک چڑیا آ گئی تھی, وہ اڑ کے جانا چاہتی تھی, لیکن باغ کے گنجان اور درختوں کے شاداب ہونے کی وجہ سے اندر سے راستہ اس کو ملا, اڑی واپس آئی, اڑی واپس آئی. اس کے اس طرح اڑ اڑ کر واپس آنے کی وجہ سے ان کا دھیان نماز سے ہٹ کر اس کی طرف چلا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے, وہ نماز جو باغ میں پڑھ رہے تھے وہ کوئی فرض نماز نہیں تھی, وہ تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے, نفل نماز تھی پڑھ رہے تھے. اور اب نماز سے جب فارغ ہوئے تو ان کو خیال آیا کہ نماز کے دوران میرا دھیان نماز سے ہٹ گیا, اور یہ اس باغ کی وجہ سے. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا ان کے پاس, اور وہ پورا باغ صدقہ کر دیا کہ یہ مال جو ہے میرے لیے نماز سے دھیان ہٹنے کا ذریعہ بنا. ہمارا حال تو کیا ہے, نماز کے دوران دو پینی کا قلم جیب میں ہے, اس کو بھی نہیں دیکھا, دو چار مرتبہ دیکھتے رہیں گے. وہ دو پینی والا قلم بھی صدقہ کرنے کی ہمارے اندر جرات نہیں ہے. وہ 20,000 کا باغ تھا درہم کا, وہ انہوں نے صدقہ کیا صرف اسی غیرت میں. تو گویا نماز کے اندر خشوع مطلوب ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کیا جائے, اور خشوع کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کا دل پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو.
maanake mwanadamu anaposimama kuswali kwamba amesimama mbele ya mola wake, uende ule moyo wake asimwelekeze kwingine kokote, uelekeze pale pale pale. Ule moyo wake ndio pia moyo wake uelekeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba akasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anazungumza na nani? Na Mola wake. Hiyo ndio swala ambayo ina zile ahadi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile katika swala zinapatikana katika swala ya namna kama hii. Sipite fikira yote tunaposimama kuswali, kwamba shere fikira yote moyo wake ufungamane nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usende sehemu yote. Hiyo ndio swala ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka tuswali, na ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaweka ahadi zake nyingi, ahadi zote ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaweka katika swala, basi ziko katika swala namna hii, ambayo ndani yake na nini? Khushu'. Maana yake ni moyo wake mwenye mwanadamu anaposwali, moyo wake kuelekeza kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kuelekeza sehemu nyingine yote. Sasa nasema mmoja katika maswahaba Abu Talha alikuwa na shamba lake zuri tutamjeje. Sasa alikuwa anaswali, baada ya kuwa anaswali kukawa kuna ndege wanakuwa wanarukaruka pale kwenye mbingu, na mwingine anarukaruka leo kwenye swala yake anaswali, ikaja sio kufika kwenye wale ndege, baba ndege kaanza kwa dhabu kwa dhabu, kamjia kidogo fikra itaondoka kidogo wazo kidogo, sasa ikaenda kwenye fikra wale ndege, basi hapo hapo na swala alikuwa hapo hapo. Alipomaliza kuswali akasema kwamba hii bustani au ni shamba ndio imekuwa sababu mimi ya kuniharibia sala yangu, nikaondoka ile tawadhu yangu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaelekea kwingine, sababu ni hii shamba, basi mimi nakwenda kulitoa sadaka. Akatoka moja kwa moja, anasema kwamba ilikuwa ni dhama za Uthman radhiallahu anhu, akaenda kulitoa sadaka ile shamba. Kwa sababu gani? Ile shamba imekuwa ni sababu ya kumshughulisha kumuondoa tawadhu yake kwa Mwenyezi Mungu, kapeleka tawadhu kwenye nini? Kwenye shamba. Alafu anasema hii ilikuwa sio swala ya faradhi, hii ilikuwa ni sala ya sunna tu, imepelekea kuondoka tawadhu kidogo katika swala, basi kwa sababu ni shamba kulitoa kwenda kwao kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasema tujiangalie sisi jamani, mtu pengine asali katika swala tu, kuna kalamu zake mbili zinaendeka hapa, pengine tawadhu ikija kwenye kalamu tu pale, haseme kwamba hii kalamu hii kalamu imekuwa ni sababu ya kunipendezea mimi tawadhu yangu katika swala, kwa hiyo nazitoa sadaka na sadaka kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah. Pia ndugu zangu Waislamu, hilo halipo kwetu sisi. Sasa ndugu zangu Waislamu wenzetu, sala zao zinashikwa namna gani? Ndio sala zilizowapelekea moja kwa moja kupata kuwa na pamoja zile ahadi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ambazo kaziweka ndani ya swala, wenzetu zilifikia kutokana na daraja zao za namna hiyo, sala zao zilikuwa za namna hiyo ndugu zangu.
Aajkal hamari namazon ka hal kya ho gaya, har cheez automatic, ہماری نماز بھی آٹومیٹک بن گئی. کیسے؟ آپ جب کہیں گے اللہ اکبر تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ بٹن کھول دیا آپ نے، سوئچ آن کر دیا. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان سے سبحانک اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سورت اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھیں گے، اللہم ربنا ولک الحمد. ایک نماز میں جو پڑھنا ہے سب برابر پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. دو یا چار رکعت جیسی پڑھنی ہے سب برابر، لیکن وہ سب آٹومیٹک ہے. آٹومیٹک سلام، وہی آدمی دو رکعت پڑھا سلام کے بعد فوراً ذرا اس کے پاس جا کے کے پوچھو، یہ جو دو رکعت آپ نے پڑھی اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی؟ وہ سوچے گا، پڑھنے والا وہ خود ہے. امام صاحب پڑھتے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اور نماز کے بعد کوئی اگر ان مسجد والوں سے پوچھ لے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 80 یا 85% تو وہ لوگ ہوں گے جو یہ جواب نہیں دے سکیں گے. یہ ہماری نماز ہو گئی آٹومیٹک. کیوں؟ ادھر ہماری زبان چلتی رہتی ہے، ادھر ہمارا دماغ اور دل چلتا ہے. ادھر شروع ہوا سورہ فاتحہ شروع ہوئی، اور ادھر ہم پہنچ گئے دکان میں، ہے نا، وہاں کاروبار چل رہا ہے، گھر پہنچ گئے، بیوی کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں، وہ سب جو خیالات کسی باہر نہیں آتے تھے وہ سب نماز کے اندر آتے. یہ حال ہماری نماز کا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، کہ ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، لیکن خشوع خضوع والی نماز آپ ایک نماز بھی ملے گی نہیں آپ کو. سب سے پہلی جو چیز امت میں سے اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہوگا. تو ہمیں نماز کے خشوع کی بڑی اہمیت ہے، وہ ہوتا نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خشوع والی نماز پڑھوں دھیان سے، تمنا ہر ایک کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی. کبھی آپ نے سنا نا رات تو میں دھیان سے نماز پڑھوں گا، ہاں مغرب کے بعد دو رکعت سبحان اللہ برابر، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، ابھی تو الحمدوں پہ پہنچا نہیں تھا کہ گاڑی پٹری سے اتر گئی، یعنی دھیان کسی دوسری طرف چلا گیا، اور ایسا چلا گیا کہ اس دھیان کے چلے جانے کا بھی دھیان نہیں رہا کہ میرا دھیان چلا گیا ہے. وہ دو رکعت پوری کر لی، نماز کے بعد بھی دھیان نہیں. پھر جب ایسی کوئی بات سنی دس دن کے، ارے یار نماز تو دھیان سے پڑھنے کی. یہ ہمارا حال ہے، نماز کے لیے ہمیں جو کوشش اور محنت کرنی چاہیے تھی نہیں کر رہے. نماز پڑھنے تو آتے ہیں، یہ نماز بھی آپ میری نماز کا جو میں یہ سب آپریشن کر رہا ہوں ہماری نماز کا، تو اس کی وجہ سے مایوس مت ہو جانا. نماز سے ہمارا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، کل کو اللہ کے یہاں ہمارا ذمہ بری ہو جائے گا، لیکن اس نماز پر جو دل کے اندر مایا بننی چاہیے وہ کیوں نہیں بنتی؟ نماز کے وہ اثرات کیوں مرتب نہیں ہوتے؟ جیسی نماز ہونی چاہیے وہ ہماری نماز نہیں ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرو، اس کے لیے محنت کرو. ہم نے آج تک محنتیں نہیں کی اس کے لیے. آج ایک آدمی بیمار ہو جائے، بیماری کی وجہ سے طبیعت میں جو ہے فرق آ گیا، بخار آتا ہے، منہ کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا ہو جاتا ہے. اب بخار کی وجہ سے کھانا جب کھاتے ہیں تو کھانے میں مزہ نہیں آتا، ایک دن دو دن تین دن اسی طرح گزرے تو تین دن کے بعد تو آدمی بے چین ہو جائے گا، دوڑا ہوا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر صاحب تین دن ہو گئے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، پیسے جتنے چاہے لے لو لیکن کوئی دوا دو، ذرا کھانے کا لطف تو اٹھا پاؤں. تین دن کھانا بغیر مزہ کا ہم سے کھایا نہیں جاتا، اور پچاس سال سے نماز بغیر مزہ والی پڑھتے ہیں. کل کو قیامت میں اللہ نے سوال کر لیا، میری عمر اتنی ہوئی 70 سال اور میں جو ہے وہ گویا 55 سال اور 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کل کو اللہ یہ سوال کریں گے کہ تو نے جو ہے 55 سال نماز پڑھی، ایک سجدہ ایسا لاؤ جو پوری توجہ کے ساتھ تم نے ادا کیا ہو، تو کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ آج ہمیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز کے اوپر کیا کرنی ہے، محنت کرنی ہے. نماز میں دھیان لگانے کے لیے باقاعدہ اس کے طریقے بتائے گئے ہیں. آپ فضائل نماز پڑھتے ہیں، فضائل میں یہ تفصیل اس میں حضور حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بہت تفصیلات اس خضوع خشوع کے عنوان کے ماتحت بھی بیان کی.
Kasuma raka kwanza kasuma sura gani na raka pili kasuma sura gani? Alafu pia inawezekana sio kwamba sala kuswalishwa na imamu tu, hata mtu mwingine kaswali mwenyewe swala peke yake mwenyewe. Baada ya kuswali dakika ya moja bila kusema salamu, ulize wewe dakika mwanzo umesoma sura gani na dakika pili umesoma sura gani, pia inakuwa mtu halimu. Sasa inatakikana kwa Uislamu swala inatakikana swaliwe swala ambayo ina tawajjuh. Swala ambayo haina tawajjuh inakuwa ni swala ambayo haina roho. Na ilikuja katika mafumo ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kitu cha mwanzo ambacho kitaondolewa katika umma huu ni ile tawajjuh ya nini, ya swala. Itafanya nini? Itaondolewa katika umma huu. Kwa hiyo kiasi asilimia kubwa kwamba tunaswali swala tano kitu inajaa ndio tunaswali, lakini ukiangalia tawajjuh ya kwenye swala kwamba wengi ni kwa matahali zetu ndizo zinafanya nini, tunaondoka. Sasa leo nasema mtu ndio anapoumwa, anapoumwa tu ya kwanza kile chakula, maana kitu anapoumwa na malaria au anapoumwa na homa, chakula anacho na vitungu maji na na matungu, sio mzuri, hana ladha, ladha yake mbaya, chakula tena anacho na nini mbaya. Sio kwa hiyo baada ya siku tatu maana anapoona hali kama ile anakwenda kwa dokta kwamba mtibu, maana chakula anacho na kibaya, na yuko tayari kutibu gharama yote ili kwamba kitegelee imani homa iondoke, ila ladha chakula hicho kipata. Lakini nasema leo ndugu zangu sana, ndani ya swala zetu ndio tunaona ndani ya kuna swala, lakini ile swala ambayo inakushuhudia ndani yake imepatikana kwa sisi, na wala hatujafanya fikira yote na juhudi yote kuweza kutekeleza swala zetu zikawa na kushuhu na kudhu vizuri, hatujafanya fikira yote. Wakati kitu kidogo cha kula, mtu anafanya fikira kwamba ndani ya swala hajakula vizuri na nini, anafanya fikira kwamba ile uchungu na ile ladha ya kula ipate, lakini leo sisi kwa ajili ya swala tunafanya fikira yote. Sababu swala inatakikana kwa pesa ile, na swala ambayo ina hali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile swala ambayo ina kushuhudia ndani yake. Kwa hiyo inatakikana kufanya juhudi kubwa kabisa ya kutekeleza swala zetu, bwana kujitahidi bwana kufanya mazoezi na kujitahidi kwamba kazi na kuswali sahihi, kuswali kwa kufuata pale mpaka ipatikane ile swala ambayo ndani yake inafanya nini, ina kushuhudia. Hii haijapatikana hivi mpaka ipatikane juhudi na mazoezi na juhudi kubwa kabisa. Baada ya juhudi kupita na mazoezi, kufanya mazoezi na kujizoesha na kufanya mazoezi, ndio itapatikana ile swala ambayo inatakikana kuswali, ambayo ni swala ambayo ina kushuhudia, swala ambayo ndani yake ina ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahadi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ndani ya swala ambayo ndani yake ni swala ambayo imezoea swala ambayo ndani yake ina nini, ina kushuhudia.
نماز میں خشوع پیدا کرنے کے بہت سے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائے ہیں. یہ حدیث میں جو پہلی نصیحت کی اس میں ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودعین, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس آدمی کی سی نماز پڑھی ہو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. ابھی مغرب کی نماز آنے والی ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ یہ مغرب کی نماز جو میں پڑھنے جا رہا ہوں گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ بتلا دیا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے تو ہم کیسا کچھ دھیان لگانے کی کوشش کریں گے اور کیسا دھیان سے اس کو پڑھیں گے. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے, یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے, خیالی چیز نہیں ہے, حقیقت ہے. کیوں حقیقت ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے, اور یہ بھی ہر ایک جانتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. میری اور آپ کی موت کب آتی ہے؟ ممکن ہے ابھی آ جائے, مغرب سے پہلے آ جائے, مغرب کے وقت آ جائے, مغرب کے بعد آ جائے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جس نماز کے لیے بھی ہم نیت باندھیں گے گویا یہ ہمیں تصور رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہ ملے, اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اس نماز کو پوری توجہ, پورے دھیان, پورے خشوع کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کروں. یہی وہ نصیحت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمائی, اور ہمیں بھی اس نصیحت کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين.